جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ سر، آپ کا سوال یہ ہے کہ دف کے بارے میں، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت جو ہے دف جو ہے بجایا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو سسر یہ ہے کہ اس روایت میں یقیناً کچھ تھوڑا سا کلام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قابل تحقیق ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ روایت موجود بھی ہے تو جب منع کیا گیا ہے موسیقی اور اس کے آلات سے، تو اس میں سے اجازت صرف دف کی ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف مخصوص اوقات میں، کسی خوشی کے موقع پہ، نہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ عام یہ کہا جائے کہ اب ہم کوئی بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس طرح کوئی نظم کہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دف کو بجانا شروع کر دیں۔ دف اگر ہے تو صرف دف ہے، نہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ اجازت جتنی، جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأكسر المعازف، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں موسیقی کے آلات کو جو ہے وہ میں توڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اس میں سے کوئی چیز اگر مستثنا کی جائے تو وہ ایک دف ہے۔ اب اس ایک کو لے کے آگے آگے بڑھا دیا جائے کہ چلو یہ بھی جائز ہے تو وہ یہ بھی جائز ہوگا، یہ بھی جائز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جتنی اجازت ہے اس کو اسی پہ رکھا جائے، نہ یہ کہ اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے بڑھایا جائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر عطا فرمائے۔ جی، نیکسٹ سر، آپ سوال کر لیجیے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح ایسا ہے کہ پہلے سوال کا میں نے اس سے بھی بتایا تھا کہ یہ جو حشرات الارض ہوتے ہیں، کیڑیاں وغیرہ، یا اسے چونٹیاں وغیرہ، یا یہ کہ یہ کوکریج وغیرہ یا جو بھی ہیں، اسے جو ہے وہ انسان کو تکلیف دیتے ہوں تو انسان اسے جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے مار سکتا ہے، کسی سپرے وغیرہ سے، یا کسی طریقے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں، دوسرا جو ہے یہ ہے کہ شوگر کا مریض ہیں اور اسے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی خواہش ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیمار کو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے نمبر پہ تو انہیں یہ دل میں گلٹی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ شاید میں محروم رہ جاؤں، یہ ہوں۔ باقی یہ ہے کہ وہ تجربہ کرنا چاہیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھیں، اور اگر انہیں تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا ہو کہ ان کی بیماری بڑھ رہی ہے تو اسی وقت اس روزے کو چھوڑ دیں، کھانا کھا لیں، تو اس پر انشاءاللہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس پر جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیں تو اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی، حجاز بھائی آگے آپ ہیں، آپ مائک پہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کون سی ایسی خطائی ہے، کون سی خطا ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، وہ کون سی ایسی خطائیں ہیں جن سے آپ کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، آپ پلیز بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.
جی جزاک اللہ احسن. یہ پہلے ایک سسٹر نے ٹیکسٹ میں بھی یہی سوال کیا تھا، تو جی سجدہ صاحب کا طریقہ بھی دیکھیں. سجدہ صاحب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے چار صورتوں میں سجدہ صاحب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نمبر ایک، بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن بحینہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کا تشہد بھول گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سجدہ صاحب کیا تھا. درمیان کا ہوت یعنی دو رکعتوں کی نماز تھی، چار رکعتوں کی نماز تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں درمیان میں بیٹھنا بھول گئے تھے، تو چار رکعتیں پوری کر کے سجدہ صاحب کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پہ سجدہ صاف کیا تھا. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتوں والی نماز پڑھا رہے تھے اور دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، پھر لوگوں کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دو رکعتیں پڑھائی تھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاف کیا تھا. نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اسے شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں میں نے تین پڑھی ہیں، چار پڑھی ہیں، شک ہو جائے اور اس کے پاس کوئی غالب گمان نہیں ہے، اس کو تین اور چار میں شک برابر کا ہے، تو وہ اس کو تین سمجھ لے اور ایک رکعت اور پڑھ کے چار پوری کر کے سجدہ صاف کر لے. ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہے اگر اس کا علم کا یقین کا پیمانہ لو ہے اور اس کو شک اور یقین برابر ہے، پتہ نہیں تین پتہ نہیں چار ہے، تو پھر انہیں تین سمجھ لی جو فلیبنی علی مستیقن، تو یعنی جس پہ یقین ہے تین والے اس کو بنیاد بنا کے باقی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ رکعت اور پڑھ لے، تو یہ جو ہے سجدہ صاحب جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ تیسری صورت. چوتھی صورت یہ آئی ہے کہ اگر ایک انسان کو تین اور چار میں شک تو ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں تین رکھتے ہیں یا چار رکھتے ہیں، تو اب یہ لیکن اس کو غالب گمان اس کے پاس موجود ہے کہ نہیں، غالب گمان یہ ہے کہ یہ چار ہے، لیکن تھوڑا سا شک موجود ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو ہے یعنی غالب گمان یہ ہے کہ یہ چار ہیں لیکن تھوڑا سا شک موجود ہے، تو وہ جو ہے وہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو غالب گمان ہے اس پہ جو ہے وہ بنیاد رکھے اور سجدہ صاحب جو ہے کر لے. اگر تو تین رکعتیں ہوں گی تو جو ہے یہ دو سجدہ رکعت کا قائم مقام ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے اس کی چار رکعتیں پوری تھیں تو پھر جو ہے یہ جو ہے سجدہ جو ہے شیطان کے اس فعل جو اس نے شک میں ڈالا ہے اس کے لیے اس کے جو ہے ورد کے لیے چلا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ چار انداز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ہیں. اب ان میں سے جو ہے وہ یعنی ٹوٹل کن کن کاموں پہ ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا کہنا مشکل ہے. آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ پڑھنے کی کسی طرح کی غلطی پر بھی سجدہ صاحب نہیں ہے. پڑھنے کی کسی طرح کی غلطی پر، کوئی دعا غلط پڑھ لیتے ہیں، کوئی یہ پڑھ لیتے ہیں، اس پہ سجدہ صاحب نہیں. ہاں تعداد میں رکعات میں جو ہے چیزیں کچھ تو فرض چیزیں ہیں، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ رکعت ہی نہیں شمار ہوگی. یعنی رکوع کرنا بھول گیا ہے سیدھا سجدہ میں چلا گیا، یا یہ کہ ایک سجدہ بھول گیا تو اب وہ رکعت نہیں شمار ہوگی، اس رکعت ہی کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گیا ہے تو اب وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، وہ جو ہے اسے دوبارہ وہ رکعت پڑھنا ہوگی. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی غلطی ہو کہ انسان جو ہے درمیان والا تشہد بھول گیا ہو، کوئی شک پڑ گیا ہو نماز میں، تو اس بنیاد پہ یہ سجدہ سہو جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی ان صورتوں میں سے۔ اب ان صورتوں کے علاوہ کوئی صورت اور ہو، ان صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ہو تو وہ پھر ان صورتوں کے قریب قریب لے جائی جائے گی۔ جیسے ان صورتیں ہیں، دیکھو درمیان والا تشہد رہ گیا تھا، سجدہ کیا، رکعت دو رکعتوں پہ سلام پھیر دیا تھا، اب کسی نے ایک پہ پھیر دیا ہے، کسی نے تین پہ جا کے پھیر دیا ہے، تو اس طرح کے جو بھی ہوں گے اس پہ جو سجدہ صاحب آئے گا۔ تو اب یہ ہے کہ رکھو، اگر رکو رہ جائے تو وہ رکعت ہی نہیں شمار ہوگی، وہ رکعت دوبارہ کرنی پڑنی پڑے گی، وہ رکعت ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ گویا کہ رکعت ہوئی ہی نہیں ہے۔ جو فرض رہ جائے تو اس رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا، اس رکعت کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو ادھر پہ سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس رکعت کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اس رکعت کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں سجدہ صاحب کیا جا سکتا ہے، یعنی ان چاروں، اصل میں دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اعمال میں سجدہ صاحب کا یہ ذکر موجود ہے، اس طرح کے قریب قریب میں جو بھی عمل ہے اس پہ سجدہ صاحب ہے، اور اس طرح کے عمل کے قریب قریب پہ اگر نہیں ہے تو سجدہ صاحب نہیں ہے۔ قرات میں بھی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ سے کبھی کوئی قرات بھولی نہ ہو یا کوئی ایسا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ قرات پہ سجدہ صاحب نہیں کیا گیا کسی دو۔ اب رکوع میں کئی دفعہ ایسا، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یعنی اگرچہ ان صحابہ نے جو ہے کلام آپس میں کر لیا، غلطی سے ہو گیا نماز میں، لیکن کسی پہ سجدہ صاحب جو ہے نہیں کہا گیا۔ سجدہ صاحب صرف اس رکعت میں بھولنے پہ، رکعت سے پہلے سلام پھیرنے پہ، درمیان تشہد بھولنے پہ۔ اب اگر ایک انسان کا فرض رہ گیا ہے، فرض جیسے رکوع رہ جاتا ہے، سجدہ رہ جاتا ہے، ہاں سجدہ رہ جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو یعنی سو فاتحہ رہ جاتی ہے، تو اب اس کو رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی، لیکن کیا سجدہ صاحب بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس کو ہم تھوڑا سا اس میں شک یقیناً آتا ہے کہ یہ بھی رکعت کی کمی بیشی کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، اس لیے سجدہ صاحب جو اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس پہ سجدہ صاحب کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کیا تو بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے، کیونکہ یہ ایک اجتہادی بات آ جائے گی کہ یہ جو ہے اس طرح جو ہے اس پہ سجدہ صاحب ہے یا نہیں، لیکن رکعت کا دوہرانا یہ ضروری ہے۔ اور باقی رہا کہ سجدہ صاحب کا طریقہ کیسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح سے آیا ہے۔ نمبر ایک، آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے دروشی پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر دونوں سجدے کر کے پھر اٹھ کر بیٹھ کر دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے، یہ ہے سجدہ صاحب۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے اور پھر دو سجدے کر کے پھر جو ہے سلام پھیر لیا جائے، یہ ہے سجدہ صاحب۔ دونوں میں سے کسی طریقے سے بھی سجدہ صاحب جو ہے کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقوں سے سجدہ صاحب جو ہے ثابت ہے۔ یہ ہے، امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے بھائی کیا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں سلام پھیرا جائے اور پھر دو سجدے کیے جائیں، دونوں طرف سلام پھیر کے پھر اس کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں، تو یہ سجدہ صاحب کا جو ہے وہ طریقہ دوسرا طریقہ ہے۔ جی، یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ بھولنے پہ جب پڑھتے پڑھتے کہیں سے بھول گئے ہیں تو اس صورت کو چھوڑ کر قرآت میں کسی دوسری صورت کو شروع کر لیا جائے تو جائز ہے، اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں آئے گا اور اس پہ جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نے صورت پڑھنا شروع کی بھول گیا تو آپ اس کو صورت کو چھوڑ دیں، دوسری صورت کو پڑھ لیں اور جو ہے رکوع، یا وہاں پہ رکوع بھی کر لیں تو جائز ہے، کوئی دوسری شروع کر دیں تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، قرآت میں جائز ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ صفی میرے بھائی، کوئی حد کہنا مشکل ہے، کتنا لمبا فاصلہ ہوگا، کتنا ہاں یہ کہنا ذرا مشکل ہے، بس زیادہ تر جس سفر کو ہم سفر کہہ سکتے ہیں اس پہ نماز سفر ہوتی ہے، اور اگر صحابہ کی احادیث سے کوئی اس میں تعین آ سکتی ہے تو وہ فرسخ والی روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ہم تین فرسخ جب سفر کیا کرتے تھے تو نماز کو قصر کرتے تھے. تو تین فرسخ, ایک فرسخ جو ہے وہ تین میل کا ہوتا ہے, اس طرح کر کے نو میل ہو گئے. اور نو میل جو ہے اس کو اگر کلو میٹر میں کنورٹ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی 16 کلومیٹر بنتے ہیں. تو 16 کلومیٹر کے قریب یا اس سے تھوڑا سا زیادہ غالباً, نہیں عفوا, اس سے زیادہ بنتے ہیں. ایک میل کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے؟ 9 میل. ہاں, اور میل کو اگر کلومیٹر میں کنورٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ 1000 میٹر کا ہوتا ہے, اور میل جو ہوتا ہے وہ 1600 میٹر کا ایک میل ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے میرا خیال ہے کہ 20 کلومیٹر کے قریب قریب انسان نے سفر پہ جانا ہو تو انسان شہر سے نکلیں. اچھا 1700 کا ہوتا ہے, چلے 1700 کا بنی گئے کہ یہ جو ہے اس میں 9 میل ہے. 9 میل جو ہے 15 بنتے ہیں. تین فرسخ جو ہے وہ 9 میل بنتے ہیں. اب 9 میل آگے کلومیٹر میں کنورٹ کرنے ہو تو 15 ہے بنتے ہیں, 20 بنتے ہیں. اس کے قریب قریب سفر پہ جانا ہے تو اپنے شہر سے نکلنے کے بعد قصر شروع کر سکتے ہیں. جی اپنے جو ہے وہ شہر سے نکل کر کے اگر اگلے شہر میں نہیں بھی پہنچے ہیں, چاہے 1 کلومیٹر کے سفر پہ آپ ابھی گئے ہیں, لیکن جب شہر سے نکل چکے ہیں تو اب آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. جب آگے کا سفر جو ہے وہ تقریباً کوئی یعنی 20 کلومیٹر کے قریب قریب کا ہو. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. مطلب شہر سے باہر نکل کے جو ہے وہ شہر سے آگے 20 کلومیٹر تک کی یا اس کے قریب قریب 9 میل کی مسافت میں جانا ہو اور پھر جو ہے, نہیں ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ تو شہر کے اندر ہوتا ہے یا اس سے آگے جانا, یا شہر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن شہر سے کوئی 20 کلومیٹر دور تو نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جو ہے شہر سے نکل جائے تو اس وقت قصر نماز شروع ہوتی ہے. شہر سے نکلنا مین مقصد ہے. اگر وہ ایئرپورٹ نکل جاتا ہے شہر سے تو اب آپ کا سفر آگے دور ہے تو آپ وہاں سے قصر شروع کر سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن. جی آصف بھائی ہم آگے آ سکتے ہیں. آصف بھائی آج میری طبیعت کوئی تھوڑی سی ناساز ہے تو بس جتنے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ لوگ سوال کر لیں اور پھر میں اجازت لوں گا. جی جزاک اللہ احسن. جی کوئی بات نہیں ہے, اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے. آصف بھائی اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. اتنا مسئلہ نہیں ہے. جی جی اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. جیسے سر آصف بھائی پوچھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اتنا مسئلہ نہیں, میں ویسے بتایا ہے. آپ سوال یقیناً پوچھ لیں. جزاک اللہ حسن. جی آصف بھائی آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, ورنہ پھر سے سر آپ آ جائیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اب میرا پہلے میری میں آ جاتی ہوں. سر سوال تو میرے پاس پہلے سسٹرز کے جو وہ کرتی ہوں, پھر بعد میں دوسرے کروں گی. سر نے سر کہا ہے کہ جو اگر کوئی ماں جو ہے اپنے بچے ڈائپر چینج کراتی ہے تو جب اس کو صاف وغیرہ کرتی ہے, ظاہر اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں تو اس کا استنجا وغیرہ کرتی ہے چھوٹے بچے کا, تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں ایک رسم ہے کہ جب کوئی بیٹو مطلب بیوہ عورت کا جب عدت پوری ہوتی ہے تو اس کے گھر والے فیملی والے لوگوں کو بلا کے فرینڈس کو بلا کے اسپیشل دعوت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نا مطلب افسوس کرتے ہیں مل کے, تو کیا یہ اسلام کی بیس پہ ہے یا کیا ہے یہ نا؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. اور یہ دو سوال یہ ہیں. اور تیسرا سوال سر سسٹر کا ہے, نفس متعلق دو سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ مثلا نمازوں کا ٹائم کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہیں کہ جیسے فرض کریں, انہوں نے اس طرح لکھا, میں اپنے حفاظت بتاتی ہوں کہ ظہر کی نماز 1:30 بجے 1 بجے ہے اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ ٹائم, اور عصر کی 5 یا 5:30, تو اس دوران بھی نا ان کی 1 بجے کلاس ہوتی ہے کوئی, اور وہ اس کے بعد بچے کو پڑھنے آتے ہیں قرآن. کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے, اور کبھی وہ کچن میں مصروف ہوتی ہیں, جیسے کھانا بنائی, گوشت کاٹ کے ہاتھ دیتے ہیں, تو ان کی نماز اگر تھوڑی لیٹ ہو جائے, جیسے 3:30, 3:30 یا 4 بجے تک, اور سر سے پہلے 5:30 سے, تو کیا وہ انہیں گناہ ہوگا؟ تو یہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ یہ سوال بتا دیں. یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, آپ ان کا شارٹ سا جواب دے دیں, اور پھر باقی 2-3 اتنے ضروری نہیں ہو, کل کروں گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جو جس طرح جہاں تک واللہ علم میں سمجھتا ہوں, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث موجود ہے کہ من مسل ذکرہ فلیتوضا, جس انسان کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ گیا بغیر کسی پردے اور حجاب کے, اس کا جو ہے یعنی وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہاں ایک تو من مسل ذکرہ ہو کی ضمیر کا موجود ہونا بھی ہے, اور دوسرا حجاب یا پردے کا بھی ذکر حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے, لیس بینہ شیئن, اس کا بھی ذکر بھی موجود ہے. تو واللہ عالم جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے, کیونکہ اس انسان اگر اپنے ہی جو ہے وہ صفائی کر رہا ہو کوئی ایسا ہو, تو پھر تو اس کا وضو جو ہے ٹوٹتا ہے. جی 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 تو بہرحال یہ ہے کہ جو اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی اجازت دی ہے, عفواً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, چونکہ اس میں حدیث میں ذکرہو کے الفاظ ہیں یا فرجہو کے الفاظ موجود ہیں, تو انسان اگر اپنی صفائی وغیرہ کر رہا ہو تو پھر تو یقیناً وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر جس طرح عورت اپنے بچے کو جو ہے صاف کرتی ہے, یا اس طرح کچھ دن پہلے بھی اسی طرح کے ملتا جلتا کسی سسر کا سوال تھا کہ اپنی والدہ کی وہ صفائی اسے کرنا ہوتی ہے, اور وہ بھی کچھ ہاتھوں پہ دستانے وغیرہ لے کر, تو وہ بھی سیم اسی ہی کیٹیگری کا ہے کہ کیونکہ خاص طور پہ اس میں اپنے ہاتھوں کے دستانے تو کرنے ہوتے ہیں, تو اگر وہ بعد میں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیتی ہیں, صاف کر لیتی ہیں, تو اللہ عالم اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہے رائے. دوسرا جو ہے سوال جو ہے کہ ایک رسم سی پائی جاتی ہے کہ جب بیوہ کی عدت پوری ہوتی ہے تو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور افسوس کیا جاتا ہے, تو شرعی لحاظ سے اس میں جو ہے شرعی لحاظ سے اس میں کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ جب عورت کی عدت پوری ہو جائے بیوہ عورت کی, تو اس کو جو ہے دعوت کی جائے اور اس کو جو ہے افسوس کیا جائے اس کا, تو ایسی کوئی رسم جو ہے شرعی لحاظ سے کوئی چیز نہیں ہے. جو بہرحال یہ ہے کہ اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز کا مؤخر کرنا. دیکھیں سسر, مسئلہ یہ ہے کہ قانون یا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم جو بھی ڈفرنٹ علاقوں کے لحاظ سے ہے, نماز کا جو وقت ہے ظہر کا عصر تک وقت موجود ہے, تو اگر تو وہ اول وقت میں پڑھ لے تو یہ افضل ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ عصر کا ٹائم جا کے 5 بجے شروع ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس ظہر کو 3 بجے پڑھ رہی ہے, تو اور ٹائم ظہر کا مثال کے طور پہ 12 بجے شروع ہو جاتا ہے, تو 3 بجے پڑھ رہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہے, وہ ادا ہے. اگر عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہوتا ہے اور وہ 5 سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے پڑھ لے, تو تب بھی اس کی نماز ادا ہے, قضا نہیں ہے. لیکن زیادہ ثواب تب ملے گا جب 12 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے, تو اس ٹائم شروع ہونے کے بعد جلدی پڑھ لے. یہ ہے یعنی جتنا ٹائم لیٹ ہوتا جائے گا اتنا جو ہے وہ اس میں ثواب میں کمی ہوتی رہے گی. افضل ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 12:30 بجے جو ہے وہ پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے کر لے, اور 1 بجے جو ہے وہ کلاس ہے تو 12:30 بجے پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے ایسا, یعنی 12 بجے جب ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر 12 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے تو پہلے گھنٹے کے اندر اندر پڑھ لے تو یہ پہلا ٹائم ہی سمجھا جائے گا, یہ پہلا ٹائم ہی سمجھا جائے گا. اب اس کو مؤخر کر کے یعنی 3 بجے 5 بجے پڑھ رہے ہیں, یعنی اس کے ٹائم ختم ہونے سے آدھا 15-20 منٹ پہلے, تو یہ افضل نہیں ہے. افضل یہ کہ پہلے ٹائم ہے. حتیٰ کہ اور دوسری طرف جو اثر کا ہے, اثر کا تو مغرب کے شروع ہونے سے پہلے پہلے, یعنی اگر 1 رکعت سورج سے پہلے ملی اور 3 رکعتوں کے اندر سورج طلوع ہو گیا تو تب بھی اس کی نماز ادا ہے, قضا نہیں ہے, پھر بھی اسے پڑھنا ہوگی. لیکن افضل یا زیادہ ثواب تبھی ملے گا کہ جب وہ اس کے ٹائم شروع ہونے کے بعد جلدی پڑھ لے. یعنی اجازت ہے, جائز ہے, گناہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس پہ ہوا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو گناہ ملے گا, بس یہ ہے کہ اس کو ثواب کم ملے گا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ ملے گا. امید ہے کہ بات سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ افضل الاعمال کیا ہیں, تو اس میں الفاظ موجود ہیں کہ الصلاۃ علی اول وقتیہ, نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا جو ہے یہ ثواب ہے. اور اگر کہیں باہر جانا ہو تو 12 بجے شروع ہوتا ہے تو اس سے کتنا جلدی پڑھ, 12 بجے شروع ہوتا ہے تو 12 بجے کے بعد, 12 بجے شروع ہو گیا تو 12:01 پہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. 12 بجے اذان ہوئی ہے تو 12:01 پہ پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس کے ٹائم کے شروع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. آگے جو ہے وہ جب بھی اس کو, جب عورت نے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو ٹائم شروع ہو گیا, اذان ہو گئی ہے, تو اب اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اب اتنا ویٹ کرنا ہے یا اتنا کرنا ہے, پھر نہیں کر سکتے, لیکن اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاکم اللہ حسن. جی آصف بھائی آپ بھی سوال کر لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اللہ آپ کو ذرا خیال دے گا. اور جو انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ لوگ سوال کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی سسٹر آپ جو ہے ذرا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو طرح کے کام میں اتنا طرف کرنا ہے, جو بھی آپ کو اس طرح کام لگاتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری جگہ جگہ دے آپ کو اللہ تعالیٰ. میرے 3 سوال ہے. ایک تو یہ کہ قدر لوگ خرید کے رکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری ماں کہاں پر آ رہی ہے, تو اس کے بارے میں کوئی ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ہم قدر خریدنی چاہیے یا نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جب شادی ہوتی ہے تو یہ دونوں فیملی انسپیکشن دیتے ہیں, تو اسی سے نکاح بھی ہوتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے یہ لڑکا نہ جمع کرے اور یہ رخصتی کے بعد یا اسی دن کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی نا. تیسرا میرا سوال ہے زکات کے بارے میں, کہ یہاں پہ عورتوں کا انتظام مسجد میں نہیں ہوتا, تو عورت جب خط ہو کیا وہ تراوی کرنے کے لیے مسجد جا سکتی ہے شور کی طرح, جبکہ وہ راستے میں بات نہ کرے, ذکر کار میں محسوس کرے. اور دوسرا یہ کہ گھر میں جب وہ اعتکاف کر رہی ہے تو یہ دورہ قرآن یا دوسرے لیکچر جو ہے وہ سن سکتی ہے. اور چار راتوں میں بھی یہاں پہ ایک ہوتی ہے کہ مل کر عبادت کرتے ہیں, کمپیوٹر پر ویب سائٹ پر وہ بتاتی ہیں کہ اب یہ اعتکاف کرنی ہے, اب یہ نفل کر لیں, تو کیا اس طرح سے کوئی عبادت کی جا سکتی ہے. تیسرا یہ کہ گھر میں اگر کوئی نہیں ہے, ہسبینڈ اور وائف نہیں ہے, تو کیا وہ اپنی کچھ چاہیے رفتار کا انتظام کر سکتی ہیں؟ یہ ذرا اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی معلومات چاہیے تھی, اگر آپ اتنی روشنی ڈال دیں تو ذرا اللہ تعالیٰ تصویر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے, پہلا سوال کا جواب یہ کہ کفن انسان کو, کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کو موت کہاں آنی ہے کیسے آنی ہے, تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, شرعی لحاظ سے مسئلہ نہیں ہے. جیسے انسان بچوں کے لیے بھی کوئی چیز خرید کے پڑا ہوتا ہے بعد میں, تو اس طرح کوئی کوئی چیز رکھ سکتا ہے. لیکن اس کو یہ کہنا ایک اسپیشل انداز میں کفن خریدا جائے اور مکہ سے جا کے اور وہاں سے اسے زمزم سے پانی سے دھوا جائے اسپیشل, اس کو اٹھا کے طواف کروایا جائے اور پھر اس کو لا کے سنبھال کے رکھا جائے کہ اس میں مجھے کفن دینا ہے, تو اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے, اور نہ ہی اس کفن کی وجہ سے جو ہے کوئی مغفرت یا کوئی اسپیشل بخشش ہوگی. جی قبر کا, قبر یعنی ہاں قبر بنوا کے رکھنا. نہیں یہ تو یقیناً جب کفن نہیں صحیح ہے تو قبر کا تو کوئی تصور نہیں نا کہ آپ اپنے لیے قبر پہلے سے رکھوائیں کہ میری قبر یہاں پہ بنوائی جائے گی. دیکھیں ایک ہے کہ معروف انداز سے تھوڑا سا انسان کہہ دے کہ چلو وہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے تو میرا وہاں پہ بنا دی جائے قبر تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اچھا خریدی جاتی ہے. جب قبر کی جگہ خریدی جاتی ہے تو انسان کو کوئی اس کے لیے انتظام کر کے رکھنا کہ چلو یہ ہے یہ ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب باقی دیکھیں نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیں کہ اگر وہ اجازت دے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ حضرت عائشہ نے روتے ہوئے جب گئی تھی تو جو ہے وہ اجازت دے دی تھی, لیکن پھر بھی فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد جنازے کو ان کے دروازے پہ رکھ کے ایک دفعہ پھر ان سے اجازت لینا. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں وہ مروب آ کے انہوں نے اجازت دے دی, شاید بعد میں نہ اجازت دیں. تو اگر وہ اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے دفن کر دیں. تو اس طرح کر کے کوئی انتظام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے, اس طرح کر کے انتظام. اور خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں جگہ خریدی جاتی ہے تو ظاہر انسان کو کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے کہا واقعتاً مجھے وہاں پہ ملنی ہے جگہ یا نصیب ہونا ہی نہیں ہے. لیکن اگر زندگی میں انتظام کر دے اس طرح کا تو واللہ اعلم اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو بہت ہی زیادہ ایشو بنانا بھی مسئلہ ہے. یا یہ ہے کہ اس کے وراثت میں کوئی ایسی چیز چھوڑ دے کہ اس سے جو ہے میری قبر خریدی جائے, کیونکہ وراثت میں سے پہلے نمبر پہ اس کا قرضہ, اس کے کفن دفن کا سامان جو ہے وہ خریدنا پہلے نمبر پہ ہوتا ہے. یہ جو ہے سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے اسی چیز کا حق ہوتا ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ چلو وہ اگر اس کے حصے میں نہ آئی تو کسی دوسرے مسلمان کو دے دی جائے, تو اس میں واللہ اعلم کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک اس طرح کر کے مستقل ایشو بنا دینا کہ ہر آدمی لازمی طور پہ زندگی میں قبر کی جگہ خرید کر جائے, یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. عام روٹین میں نارمل طریقے سے اگر کوئی انتظام کر دیتا ہے, تھوڑا بہت کہہ دیتا ہے کہ فلاں چیز ادھر سے یوں بنا کر لی جائے یا ادھر سے یوں کر لیا جائے یا اس کا انتظام کر لیا جائے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا جو ہے سسر, ولیمہ جو ہوتا ہے وہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے, اور رخصتی کے بعد ایک دن دو دن تین دن کے اندر اندر کوئی نارمل یعنی قریب قریب کے وقت میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ولیمہ کرنا ہوتا ہے. جب ایک ہی دن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے, جب رخصتی کر لی جاتی ہے تو پھر جو ہے ولیمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تیسرا جو آپ کا سوال تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ یاد رکھیں کہ مسجد میں ہوتا ہے, گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. عورت کا گھر میں کسی طرح کا کوئی اعتکاف نہیں, اعتکاف صرف مسجد میں ہی. عورتیں جو گھر میں علیحدہ ہو کے عبادت کے لیے بیٹھتی ہیں اس کے بیٹھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو اعتکاف کا نام نہ دیا جائے. اس عبادت میں بیٹھتے ہوئے وہ ضرورت کے مطابق باہر باتیں بھی کر سکتی ہیں, کھانا بھی پکا سکتی ہیں, افطاری بھی کروا سکتی ہیں, سحری بھی کر سکتی ہیں, اور جا کر مسجد میں تراویح بھی پڑھ سکتی ہیں, اور واپس آ کے ادھر بیٹھ کے عبادت بھی کر سکتی ہیں. اس طرح کی کوئی صورتحال کر لیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس الگ سے بیٹھنے کا نام اعتکاف جو ہے وہ کہنا کہ یہ سنت اعتکاف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے, وہ نہیں ہے. اس کو وہ نہیں کہہ سکتے. اعتکاف وہ والا مسجد میں ہی ہوتا ہے. ہاں ویسے چلیں دس دن تھوڑا سا فارغ رہ لیا جائے تو کوئی تھوڑا سا کہا جائے کہ میں ادھر الگ اللہ کی عبادت کروں گی, لیکن اس کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا کہ نہیں جی اب اس کا کلام کرنا بند ہو گیا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتی ہے. ایسا نہیں, بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے مطابق کام بھی کر سکتی ہے, اور مسجد بھی جا سکتی ہیں اور تراویح بھی پڑھ سکتی ہیں. گھر میں اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجد میں ہے, وہ والا اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے دس دن کا جو رمضان میں ہے وہ صرف مسجد میں ہے. یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو جو ہے عموماً بتایا جاتا ہے, خوش راتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ عبادت کر لو وہ عبادت کر لو, یہ ہے عبادت وہ عبادت ہے, وہ جو ہے آج اتنے رکن نفل پڑھو, یہ اتنے رکن نفل پڑھو, یہ اتنے رکن نفل پڑھو. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ عبادت رمضان کی راتوں کی عبادت کرنی ہوتی ہے, عبادت کرنی ہوتی ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھو اور اب یہ صورتیں اور یہ اس رکعت میں یہ اتنی بار پڑھو اور فلاں یہ اتنی بار پڑھو نا اتنی بار پڑھو اور فلاں اتنی بار, ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو بس آپ جو ہے تلاوت کی جائے, دروشی پڑھا جائے, نوافل پڑھے جائیں, یہ جو چیز. لیکن اس کا کوئی یہ کہنا نہیں ہے کہ اب آج رات یہ کرنا ہے, کل رات یہ کرنا ہے, یہ کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن. جی سر, جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے آپ تھوڑی دیر ایک منٹ کے لیے رکیے گا, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک منٹ کے لیے رکیے گا, امید ہے کہ جوابات پورے ہو گئے ہوں گے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ادھر بھی سوال و جواب کے نیچے چل رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ان کا کہا ویٹ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
چیری کینسر پیشنٹ ہے, اس نے اپنی بہن کو کہا کہ آپ مجھے مدینہ سے مٹی لا دیں, میں اس سے تیمم کر لوں. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ خیانت ہو جاتی ہے اگر کہیں کی مٹی لے کر آئے. ویسے مطلب وہ اس کا عقیدہ صحیح ہے, وہ اس طرح سے نہیں کہ کوئی شیر کے ہم بس ویسے ہی مطلب چلو وہاں پہ گئی ہیں, تو اس کو استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟
سر ویسے تو یہ تو کوئی تصور نہیں ہے کہ اسپیشل جو ہے وہ انتظامات کے لیے جو ہے وہاں سے جو ہے مٹی لی جائے. تو یعنی جو ہے یہ یعنی تھوڑا سا جو ہے اس کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے اس کا جو ہے کہ وہاں سے, اور صرف تیمم کے لیے. جبکہ تیمم کے لیے تو یہ ہے نا کہ آسانی مطلوب ہے نا, اب آسانی کے لیے اسپیشل مدینہ کی مٹی لا کے جو ہے اس پہ جو ہے تیمم کرنا ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے.
سر وہ ان کو مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے, مگر کہیں کی بھی مٹی ایسی نہیں استعمال کرنی چاہیے پھر.
جی برحال یہ ہے کہ نہیں, وہ مٹی اصل تو یہ ہے نا کہ اس میں ایک اضافہ اینڈ ہو جائے, یعنی ایک اضافہ ایڈ ہو جائے گا نا کہ مدینے کی مٹی سے تیمم کرنا ہے. جی تو یہ اضافہ نہ اس پہ کیا جائے, جہاں کی مٹی اس پہ تیمم کریں, اس پہ یہ چیز نہ ایڈ کریں.
ٹھیک ہے, مطلب وہ کوئی خاص مبارک نہیں ہے کہ ہم کہیں تو
وہیں کی. نہیں کوئی ایسا نہیں ہے.
خیانت تو نہیں ہوگی اگر وہاں کی مٹی سے کر لیں؟
نہیں خیانت تو نہیں کچھ ہوگی, کوئی ایسا تو نہیں ہے, کوئی خیانت وغیرہ کا تو اس سے کوئی لنک نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تیمم کے لیے وہاں کی مٹی لانا اسپیشل, تو یہ تو کوئی لنک نہیں ہے اس کا اس سے تیمم سے. تو جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت, ایک سوال تھا اس کا مجھے جواب دینا تھا, تو میں اس سوال میں ذرا بیزی تھا. جی ابھی آپ لوگ جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ذرا مائک پہ آ کے پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
سبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. تو برحال یہ ہے کہ یہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہرحال یہ انداز بھی تھوڑا سا آپ یعنی احتیاطاً رکھیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا علم کو چھپانا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر دے, یہ بھی تھوڑا احتیاط کریں آپ, اللہ آپ کو ذرا خیر دے, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں اب یہ ہے کہ جو لائن میں ہے وہ پوچھ لیں اور بات کر لیں, برحال سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر دے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی اعجاز بھائی آپ مائک پہ آ جائیں, جلدی آ جائیں اعجاز بھائی, آپ دیر نہ کریں. جزاک اللہ آسن صاحب. جی سسٹر آپ مائک پہ آ جائیے, سسٹر زرا ہے مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم.
السلام علیکم سر, میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو شفا دے پروردگار, آپ سب دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ آپ کو بہترین شفا دے. میرا سوال یہ تھا سر کہ یہاں پر اسٹیٹ میں بہت سارے ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں ان کے گیس اسٹیشن, اور گیس اسٹیشن میں یہاں پہ لائک شراب وغیرہ بھی بیچتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی, اور پھر وہی لوگ مسجد کو پیسہ بھی دیتے ہیں. تو بس مجھے ایک پوچھنا تھا کیا یہ صحیح ہے, مسجد ان سے پیسے لیتی ہے؟ اور ایک اور سوال یہ ہے سر کہ ایک صاحب انہوں نے ان کا بھی گیس اسٹیشن ہے, انہوں نے مسجد کے لیے افطاری کے لیے پیسے دیے ہیں, تو ان کی جو پیسے ہیں اس سے کیا جیسے کوئی کھانا ان کو بنوا کے جس طرح کیٹرنگ کرنی ہے وہ کیٹرنگ کروا رہے ہیں کسی صاحب سے, تو صاحب نے مجھے کہا کہ میں یہ سوال کروں کہ وہ ان کا گیس اسٹیشن ہے اور ان کے پیسوں سے کیا وہ مسجد کے لیے کھانا بنا کے دے سکتی ہیں, تو وہ پیسے ان کو ملیں گے پھر, وہ تو یہ ذرا کلیئر کر دیں سر. السلام علیکم.
جی سسٹر آپ کا سوال میرے پاس نوٹ ہے, اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے, انشاءاللہ میں کل اس کا تفصیل سے جواب دے دوں گا, اللہ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی شرچل ورک بھائی جو بھی ہیں سسٹر آپ سر مائک پہ آ جائیں. سسٹر میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے, میں کل کر دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال ہے کہ وہ بھائی ہیں سسٹر ہیں ان کا مجھے. جی آپ آ جائیں مائک پہ, سوال کریں آپ جلدی کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی ایسا ہے کہ ایک ہے اس کو سمجھنا, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ جاننا ہے, تو اس کے لیے یقیناً ہم اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں. ٹھیک ہے, نمبر دو، یہ قرآن مجید کا جو الفاظ ہیں اس کا پڑھنا بھی ایک عبادت ہے. ایک ہے یہ جاننا کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور ایک ہے اس کا ورد کرنا. یہ بھی ایک ایک لفظ پہ، مثلا الف لام میم پڑھ دیں تو اس پہ جو ہے وہ ہر لفظ پہ دس دس نیکیاں مر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس میں عربی الفاظ کا ادا کرنا وہ ایک عبادت ہے جس کے کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے جو ہے وہ ثواب بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے ایک ایک لفظ پہ دس دس نیکیاں مر رہی ہوتی ہیں. تو سمجھنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم نے کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے، اس کے لیے اردو پڑھنا بھی لازم ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا بطور عبادت کے. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں جو ہے وہ لذت آ رہی نہیں آ رہی. انسان کو اگر ساتھ ساتھ دونوں چیزیں آ جائیں تو اس کو لذت یقیناً آتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کا الفاظ کا پڑھنا بھی ایک عبادت ہے. قرآن مجید کے بارے میں پانچ باتیں ذہن میں رکھ لیں. نمبر ایک، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے. نمبر دو، اس پہ یعنی اس کو دل سے پوری اتھا گہرائی سے ماننا ہے. نمبر دو، اس کے الفاظ کو پڑھنا، عربی الفاظ کو، اور سیکھنا. صرف و صرف یہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا کر لیا جائے، اس کے الفاظ کو سیکھنا، سیکھ کے پڑھنا، یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے. نمبر دو، ان کا معنی، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کا اردو کہہ رہے ہیں، وہ اس کا جاننا، یہ جو ہے وہ اس کا تیسرا حق ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا، اور پانچواں یہ ہے کہ پھر اس کو آگے پھیلانا. یہ پانچوں باتیں قرآن مجید کے حصے میں شامل ہیں. صرف اس کا اردو میں پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری حکمتیں اس میں بھی آئیں گی، لیکن جو اصل عربی پڑھنے کے الفاظ میں آئے گی چیز، وہ اردو میں پوری جو ہے یعنی نہیں آ سکتی ہے. اس لیے کہ اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی جو ہے وہ الفاظ ہیں. تو اس لیے ان الفاظ کے ایک ایک حرف پہ دس نیکیاں ہیں. تو اگر اس میں لذت نہ بھی آ رہی ہے شروع میں، تو وہ بطور عبادت سمجھ کے پڑھا جائے گا کہ اس پہ مجھے دس نیکیاں ایک حرف پہ ملنی ہیں، پھر اگلے حرف پہ مجھے دس نیکیاں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو با سین میم تیس تو یہیں پہ پورے ہو گئے. بسم اللہ با سین میم، با کے، سین کے، میم کے، تو اس طرح کر کے سب کو شمار کریں تو دس دس نیکیاں اگر ملتی جائیں تو انسان جتنے حرف پڑے گا اتنے نیکیاں اسے ملتی رہیں گی. جی، تو اس لیے جو ہے یہ لازم ہے کہ صرف اردو پہ کافی نہیں ہے. اور یہ فرق ہے اس کتاب میں اور دوسری کتابوں میں. دیکھیں، اس کے قرآن مجید کی اردو عربی جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رکھی جاتی ہے. الگ سے اردو میں پرنٹ کر دینا یا صرف اردو پڑھنا وہ صحیح نہیں ہے. اس اب یہ دیکھیں، آپ کے سامنے کتاب مقدس ہے جس میں انہوں نے ساری کتابیں جو ہے وہ پرنٹ کر دی. اب کسی کو نہیں پتا کہ اس تورات کی یا کتاب مقدس کی اصل لینگویج کیا تھی. ترجمے سے ترجمہ، ترجمے سے ترجمہ، اب اسے جو عبرانی سے، سوریانی سے، پھر ایک ترجمہ. اب میں ایک بات اردو میں کر رہا ہوں، اب میری اس بات کو آگے آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں، انگلش سے آگے کسی اور میں، پھر کسی اور میں، پھر کسی اور میں، پھر جب واپسی آ کے دسویں بار اس کو اردو میں کریں گے تو بات ہی کچھ اور بن چکی ہوگی. اس لیے ہمیشہ عربی کو ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ وہ جو عربی ہے وہ جو اس کی اصل روحانیت ہے، اصل زبان ہے، وہ ساتھ رہے. وگرنہ اردو آپ کریں گے، اگلا آدمی جب آئے گا تو وہ اردو سے اس کی انگلش بنا دے گا، اور اگلا کوئی آئے گا تو انگلش سے آگے کوئی اس کو جو ہے فرنچ بنا دے گا، اس سے آگے کوئی اور، اس سے آگے کوئی اور، تو وہ تو قرآن مجید کی اصل زبان ہی ختم ہو جائے گی. کیونکہ اصل الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس لیے ان الفاظ کی تلاوت کرنے پر دس دس نیکیاں ہیں، اس لیے ان الفاظ کا ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. جی آج میں پھر اسی پہ جو ہے اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے سوال و جواب کی نشست اور یہ جو ہمارا ہے کلاس انشاءاللہ کل جو ہے وہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. کل جو ہے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ٹائم پہ آ جائیں, تو انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کو جو ہے وہ آگے رکھیں گے.